اما بعد، 21 پارے کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں. پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا اور ساتھ میں یہ فائدہ بھی ذکر فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم بناتے ہو کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم صنعت کرتے ہو، جو کچھ بناتے ہو. بلا شک و شبہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اور ان کے مقابلے وہ لوگ جو نہیں پڑھتے، دونوں میں بہت فرق نظر آئے گا ہر اعتبار سے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ہم دیکھتے ہیں کہ برائی میں بھی ہیں، ان طریقوں پر یا ان آداب کی رعایت رکھے بغیر نماز پڑھی جائے گی، تو پھر وہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا سبب نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی بہت زیادہ کچھ کرتا. یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت سے منکرات سے، بہت سی برائیوں سے بچا ہوا ہے، اور اگر نماز بھی نہ پڑھتا تو پتہ نہیں کیا کرتا پھر. اس لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت کم. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے احکام فرمائے ہیں بیان. پہلے تو یہ کہ لوگ عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ عذاب بھیج دے کسی قوم پر. اور اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں کہ بے شک جہنم جو ہے یہ احاطہ کرنے والا ہے، کرنے والی ہے کافروں کا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے احکام نازل فرمائے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر دین پر چلنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، اپنی عبادات صحیح طور پر تم بجا نہ لا سکو، تو پھر ایسی صورت میں اس ملک میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ملک سے کوچ کرو، اللہ کی زمین بڑی ہے، کہیں اور چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے سہولت ہو. مکہ مکرمہ کے اندر جب زندگی تنگ کر دی گئی تھی مسلمانوں پر، اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون، کہ میرے بندوں زمین جو ہے میری بڑی وسیع ہے، تم جہاں چاہو نکل جاؤ. اور اسی طریقے سے اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں بہت سے راستے دکھا دیتے ہیں. یعنی آدمی کی کوشش شرط ہے، جب تھوڑی سی آدمی ہل جل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے پھر کھول دیتے ہیں. حرکت ضروری ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ حرکت میں برکت ہے. اگر آدمی پڑا رہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کو فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے. اس سے آگے سورہ روم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر، یہ سورہ روم اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر روم کا ذکر ہے. غلبت الروم، رومی اہل کتاب کہلاتے تھے، تو یہ شکست سے دو چار ہو گئے تو کفار نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یعنی وحدانیت کی طرف بلانا اور آسمانی کتاب پر عمل کرانا، اسی طریقے سے اہل کتاب بھی بہرحال آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو مسلمان بنسبت مشرکین کے اہل کتاب کو اپنے سے قریب سمجھتے تھے. ان کو جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کو دکھ ہوا اور مشرکین نے بڑی خوشیاں منائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ خوش نہ ہو، ان قریب ہم انہیں پھر دوبارہ غالب کر دیں گے. یعنی یہ وقت تو آتا جاتا رہتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ. تو اگر آج کوئی کامیاب ہو گیا تو ضروری نہیں کہ کامیابی ہمیشہ اور دائمی ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس سے بڑی کامیابی دوسرے فریق کو عطا فرما دے. تو اس لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں. اور یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے، اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ چند سال جو ہے وہ طے بھی کر لیے کہ 3 سال کے اندر غالباً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں غالب فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ شرط لگا کر آئے ہیں اور یہ کہہ کر آئے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا کہ بھئی ہم نے کب کہا تمہیں کہ 3 سال کے اندر. یہ جو لفظ ہے قرآن مجید کا، اس میں جو ہے وہ 10 سال تک کے اندر اندر کی گنجائش ہے، تو اپنی طرف سے 3 سال کی قید لگا دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس میں جتنی گنجائش ہے تو کم از کم 3 سال کے بجائے 10 سال کی قید لگاؤ تب ٹھیک ہے. یہ 10 سال کے اندر اندر انشاءاللہ فتح ہوگی. چنانچہ اس پر جو ہے وہ فتح شرط لگائی گئی. اس زمانے میں یہ شرط ناجائز نہیں تھی لگانا, لیکن اب سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ میں شرطیں لگانا جائز نہیں ہے کسی کام کے لیے. بعض لوگ جو شرط لگا لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں بلکہ جوا میں داخل ہے. اور اس زمانے میں بھی جو شرط لگائی گئی تو باوجود اس کے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط جیت لی تھی اور 100 اونٹ جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو استعمال نہیں کیا بلکہ ان کو صدقہ کر دیا. تو حالانکہ اس وقت یہ حرام نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو صورت ظاہری طور پر بھی اچھی نہیں ہے یعنی شرط کی اس کو قبول کریں. تو اس میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین, بضع سنین جو چند سال جس کی مدت میں نے بتائی 10 سال کے اندر اندر کی مدت. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور رومی جو ہے دوبارہ غالب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی پوری بھی فرمائی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ اس شرط کو جیت بھی گئے. آگے اللہ رب العزت نے اپنی آیات و نشانی اور قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس مٹی میں داخل بھی کر دیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا, تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے ذریعے سے سکون حاصل کرو. لتسکنوا الیہا, اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے. میاں بیوی میں آپس میں جو محبت اللہ نے رکھی ہے تو بلا شک و شبہ آخر کون سی طاقت ہے جو یہ محبت قائم کرتی ہے. انسان سوچے کہ جو عورت جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں زندگی میں, لیکن فقط چند بول جو ہے وہ بولے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں عورت کو تمہارے نکاح میں دیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا, اور بس اس لفظ کے ساتھ ہی اب گویا کہ وہ ایسی محبت قائم ہو گئی کہ اس کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس کو جو ہے درد محسوس ہو تو ہمیں اپنا درد لگتا ہے. یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ کی علامات و نشانی ہے. ورنہ دنیا میں اور بہت سی عورتیں بھلے بیمار ہوتی رہیں کسی کو احساس ہوتا ہے؟ کتنے گھروں میں کتنی عورتیں بیچاری بیمار ہوتی ہیں تکلیف میں ہوتی ہیں لیکن اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن جس عورت سے یہ نکاح کا تعلق قائم ہو جائے, ابھی چاہے وہ ہمارے گھر میں نہ آئی ہو, لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں صاحبہ جو ہے وہ بیوی جو بننے والی ہیں وہ بیمار ہو گئی ہیں, تو آدمی جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ آخر کس نے یہ محبت قائم فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت ہم نے تمہارے دلوں میں قائم کر دی کہ اب تم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور تمہیں اس کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس کی قدر کرو اور غور کرو اس میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ صرف 2 لفظ جو ہے وہ تم نے جو ہے اپنی زبان سے کہے اور اس کے بعد یہ محبت دل میں ہم نے تمہارے ڈال دی. ورنہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کوئی کسی کی محبت حاصل نہیں کر سکتا. آدمی چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہو, لیکن چاہے کہ کسی کی محبت مجھے مل جائے اور دوسرا اس سے محبت نہ کرنا چاہے, اللہ تعالیٰ محبت نہ کرانا چاہے, تو کچھ بھی کر لے, کتنے پاپڑ پھیر لے, صبح شام پانی بھرتا رہے, لیکن کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب محبت ڈالے تو. لیکن اس میں اتنی بات سمجھ لیجیے کہ یہ محبت جو نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے یہ پائیدار ہے, اور وہ محبت جو ناجائز طور پر لوگ کرتے ہیں جو وہ ناجائز طور پر ناپائیدار بھی ہوتی ہیں اور اس میں اغراض پوشیدہ ہوتی ہیں. جہاں غرض نکلی اور وہی محبت ختم ہو گئی, لیکن یہ محبت پائیدار ہوتی ہے چاہے غرض نکلے یا نہ نکلے. اس میں یہ بات پوشیدہ ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی. بہت سے لوگ, نوجوان بچے, چونکہ معاشرہ ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت ہر بچہ جو ہے وہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے, اور بچوں سے زیادہ بچیاں, تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ محبت وہی پائیدار ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے. اور جو محبت اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے, تو آج کل کی جو محبت ہے, جو آج بہت سے نوجوان آتے ہیں اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ پاک محبت تو جائز. میں نے کہا پاک محبت کا کیا مطلب ہے اور ناپاک محبت کا کیا مطلب ہے, تو مجھے بتاؤ. تو کہنے لگے بس ویسے ہی, پاک محبت کا مطلب یہ کہ آدمی کو غلط کام نہ کرے. اور میں نے کہا بھائی ایسی پاک محبت تم چاہو گے کہ تمہاری بہن سے کرے کوئی؟ اگر یہ جائز ہے پاک محبت, تو پھر تم اپنی بہن سے چاہتے ہو کہ کوئی محبت کر لے ایسے؟ بھائی دور ہی سے کھڑا دیکھتا رہے, کھڑکی میں خالی وہ کھڑی رہے, یہ نیچے کھڑا دیکھتا رہے, پاک محبت ہو رہی, ٹھیک ہے, جائز ہے, پسند کرو گے؟ پھر وہ ناراض ہوگا کہ بھائی یہ آپ, یہ میرا مطلب. میں نے کہا اور کیا مطلب ہے بھائی, ماں سے محبت کرنے کو کون منع کرتا ہے؟ بیٹی سے محبت کرو کون منع کرتا ہے؟ بیوی سے کرو اس کے حق ادا کرو کون روکتا ہے؟ شریعت نے جن چیزوں پر قدغن لگائی ہے پابندی لگائی ہے تو وہ ہمارے مفاد میں ہے. ہماری بہن کا تحفظ ہماری بیٹی کا تحفظ شریعت نے کیا ہے. ہر جو لڑکی جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کسی کی پھوپھی یا آخر یہ رشتے اللہ نے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے. تو ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو دوسروں سے کر رہے ہیں تو وہ تو جائز لیکن کوئی دوسرا ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دوں گا اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا. یہاں غیرت جاگ جاتی ہے. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ محبت وہی ہے پائیدار جو اللہ کے لیے اور اللہ کے احکام کے مطابق ہو. اللہ کے اگر حکموں کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ محبت پائیدار نہیں. حتیٰ کہ اگر دو دوستوں میں محبت ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا مال ہضم کر لوں اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں تو ظاہری طور پر تو دیکھیے وہ ہے لیکن بعد میں پریشانی ہو جاتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے بےچارے معاملات ایسے ایسے لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے. دو آدمی آپس میں انہوں نے تجارت میں شراکت کی. اب شراکت میں لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے سے ملنا جلنا ایک دوسرے کا ہو جاتا ہے. نتیجتاً جو ہے وہ ایک شخص نے دوسرے کی بیوی پہ قبضہ کر لیا اور اس سے جو ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سائن کرا لیے کورے کاغذ پہ. اب وہ بقول اس شخص کے کہ بھئی مجھے پتا نہیں تھا اور میں نے لکھ دیا سائن کر دیے. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو جو ہے وہ طلاق نامہ تھا. یہ معاملات یہ سارے کے سارے اغراض کی محبتیں ہیں یہ نا پائیدار ہوتی ہیں اور جب جو ہے وہ غرض نکلتی ہے تو اس کے بعد اس شخص کو اس سے صحیح طور پر وہ فائدہ بھی حاصل نہیں کر پاتا. ایک تو خود سوچیں کہ اب اگر اس نے نکاح پہ نکاح بھی کر لیا تو ناجائز اور حرام. یہاں ایک بات اور فائدے کی بتا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نکاح پر نکاح کر لینا جو ہے وہ ناجائز. وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی بیوی ہے نکاح ہو چکا ہے اس کا اب اس نے طلاق بھی نہیں دی شوہر بھی نہیں مرا اور کوئی دوسرا شخص ویسے اس کو اغوا کر لے اور جو ہے عدالت میں لے جا کے نکاح کر لے تو یہ نکاح کل عدم ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ پہلا نکاح ختم ہی نہیں ہوا تو دوسرا نکاح کیسے ہوگا. یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہرحال ان کا معاملہ اللہ حل فرمائے. آئے تھے میں نے جو معاملہ ان کو میرے دانش میں صحیح تھا میں نے اس کا حل ان کو بتا دیا. باقی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس قسم کے معاملات آج کل بہت پیش آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نفیزاری کا لایات لقومی یا تفکرون. یہ جو آپس میں ہم نے محبتیں رکھ دی ہیں سب کچھ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اگر آدمی غور و فکر کرے. اور آگے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. اللہ فرمائے ان نفیزاری کا لایات للعالمین. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ نے رنگ مختلف بنا دیے زبانیں مختلف بنا دی. تو بھائی یہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ ایک ہی زبان ہے ایک زبان کا گوشت کا ٹکڑا ہے فقط لیکن کتنی مختلف زبانیں. اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی کسی کی زبان ہندی ہے کسی کی سندھی ہے کوئی پٹھان ہے کوئی یہ زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں لیکن ہیں سب اللہ کے ایک بندے. اور ہمیں جوڑنے والی فقط ایک چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے یہ پڑھ لیا گویا اس کا دل آپس میں جو ہے وہ بس محبت اس کے دل میں گھر کر گئی. اب وہ چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو نائجیریا کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو آپ دیکھیں گے جب آپ پردیش میں جائیں اور وہاں پر آپ کو کوئی مسلمان ایسا شخص مل جائے جو ہے زبان آپ کی جانتا نہ ہو رنگ کا کالا ہو لیکن آپ اس سے ملیں گے اور جب وہ بولے گا السلام علیکم تو آپ کو ایک انتہائی خوشی ہوگی کہ یہ ہمارا بھائی. یہ اصل میں وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہے مذہب کے اعتبار سے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ جوڑتا ہے انسان کو. انسانوں نے اپنے پلیٹ فارم کو محدود کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وسیع بنایا کہ پوری دنیا اس کا پلیٹ فارم جہاں چلے جاؤ جہاں لا الہ الا اللہ کہنے والا ملے اس کو سینے سے لگا لو. لیکن ہم نے اپنے پلیٹ فارم کو محدود کر لیا کہ بھائی جو کالے رنگ کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے جو پیلے رنگ کا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو سندھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور جو ہندو ہے ہندی ہے وہ ہمارا بھائی نہیں. ہندو اور چیز ہندی سے مراد اردو زبان بولنے والا یا ہندی جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے. اب اگر کوئی جو ہے ہندی بولتا ہے لیکن مسلمان ہے تو بہرحال بھائی ہے یا نہیں. لیکن لوگوں نے محدود کر لیا پلیٹ فارم بھائی یہ پنجابی ہے یہ پٹھان ہے یہ بلوچی ہے یہ ایرانی ہے یہ فلاں ہے اس کو قید کر لیا تو محدود ہو گئے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم ہو گئے بٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمانوں کی ہوا کو بھی جو ہے اکھاڑ دیا اور نتیجہ یہی ہے کہ روب اور دبدبا جو ہے وہ کافروں کے قلوب سے مسلمانوں کا ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہی بنیادی طور پر کہ جو چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ تھی ہم نے اس کو جو ہے وہ آپس میں تفرقے بازی کا ذریعہ بنا دیا اور لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنا دیا. اگلی آیت میں جو سورہ لقمان اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا ہے، یہ ایک نیک آدمی تھے، کسی قرآن کی آیت اور حدیث سے یہ تو نہیں پتا چلتا کہ یہ پیغمبر تھے یا نہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا تو یقیناً نیک آدمی تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے. اپنی اولاد کو جو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس بات کو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. اس قال لقمان لابنه وهو يعظه، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کے لیے وضع نہیں کی گئی، یہ ہے تعریف ظلم کی. تو ظلم یہاں پر شرک کے معنی میں گئی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی کو ظلم قرار دیا گیا ہے. تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو گویا وہ ناجائز کر رہے ہیں، اسی طریقے جو شرک کر رہے ہیں تو جو کام اللہ کے لیے کرنے کا ہے جب وہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو یہی شرک. جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے وہ صفت غیر کے اندر جب ہم ڈھونڈیں گے تو یہی شرک ہے. تو یہ ہے کہ جو خاص تھا اللہ کے لیے ہم نے اس کو غیر اللہ کے لیے کر دیا، یہی ظلم ہے اور اسی کو کہا گیا شرک، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس سے. اسی طریقے سے یہاں ایک خاص بات یہ بھی کہی گئی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماں کے ساتھ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یہاں ماں جو ہے چونکہ بوجھ اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے بوجھ، اور صرف اس کی تکلیف یہیں تک نہیں رہتی، اس کے بعد بھی پھر وہ مسلسل جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے. جو جتنی تکلیف اولاد کو پالنے میں ماں کو ہوتی ہے اتنی باپ کو نہیں ہوتی، تو اس لیے ماں کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑھ کر، اگرچہ باپ کا بھی درجہ کسی طرح کم نہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باپ کی نافرمانی کرے. حدیث میں آتا ہے باپ کی رضا میں اللہ کی، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اپنے باپ کو راضی کرے. اور ایک بزرگ نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ بھائی دین اور دنیا جس نے حاصل کرنی ہو تو دونوں کی خدمت کرے، جو دین اور دنیا چاہتا ہے وہ دونوں کی خدمت کرے، کہ دنیا بھی ملے دین بھی ملے. ماں کی خدمت کرنے سے دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے، اور باپ کی خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے. تو اس لیے دونوں کی خدمت کرنے سے دین دنیا ملتی، اس لیے کسی میں کوتاہی انسان نہ کرے، جن کے موجود ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے بہت. البتہ یہاں اتنی بات سمجھ لیجیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی والد کہتے ہیں داڑھی مت رکھو، ماں کہتی ہے داڑھی مت رکھو، تو اس ایسے معاملات میں جو شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کسی کا حکم نہیں ہے. ہم ان کی بے عزتی تو نہیں کریں گے، بے ادبی تو نہیں کریں گے ماں باپ کی، لیکن شریعت کے حکم کے خلاف اگر وہ حکم دیں گے تو اس بات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرو. یہ بات بالکل اس لیے میں واضح کرتا ہوں کہ بعض لوگ اس بات کا دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھئی میں ماں ہوں میں باپ ہوں تم میری بات کیوں نہیں مانتے، تو قرآن مجید میں بالکل واضح ہے یہ بات، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو اس سلسلے میں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کا وہ حکم دیتے ہیں تو اب ان کی بات ماننے جائز نہیں ہے. تو یہاں اس بات کو میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ اگر ہم خود دین پر نہیں چل رہے لیکن بعض اوقات اولاد دین پر چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے جسے بھی مل جائے. بعض لوگ خود نہیں چلتے لیکن ان کی اولاد بہت اچھے طریقے سے دین پہ چلتی ہے، تو بھائی کم از کم ہم ان کے لیے رکاوٹ تو نہ بنے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا پتہ کہ ان کی وجہ سے ہماری بھی نجات عطا فرماتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ کی نجات اولاد کی وجہ سے ہوگی، اور بعض اوقات اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی نجات ہوگی، ماں باپ کی وجہ سے اولاد کے دونوں ایک دوسرے کا سبب بن سکتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ والدین کو ہدایت دے دیتے ہیں، بعض اوقات اولاد کو ہدایت دے دیتے ہیں. میں نے عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں ماں باپ ان کے، اولاد ان کے غلط راستے پہ چل پڑتی، یعنی ماں باپ بڑے متقی لیکن اولاد جو ہے وہ بالکل غلط راستے اختیار کیے ہوئے، اور بعض اوقات ماں باپ جو ہے وہ انتہائی غلط راستے پہ چل رہے ہیں لیکن ان کی اولاد بڑے تقوی کے راستے پر چل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کو میں ضرور کہوں گا جو یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ وہ آتے ہیں، دین کی بات کانوں میں پڑتی ہے اور سننے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر آدمی جاتے جو ہر بات چھوڑ دے، بعض اوقات ہمت نہیں ہو پاتی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ہمت طلب کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دیجئے، اللہ سے ہمت مانگیے کہ دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دے. اور اگر ہمارے بچے دین پر چل رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی چلا دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان والدین کو جزائے خیر دے جو اپنی اولاد کے لیے راستے میں رکاوٹ نہیں. اسی طریقے سے نماز کا حکم اور دیگر عوامر اور نواحی کا جو ہے یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اپنی رفتار کو آہستہ درمیانی اور اعتدال والی بنا لو. وقصد فی مشی کا وقصد من صوتک، آواز کو پست رکھو، بہت زیادہ چیخ چلا کر بات نہ کرو. بعض لوگ بہت چیخ کر چلا کر بات کرتے ہیں تو یہ فرمایا کہ بہت ہی بری بات ہے. اور پھر خصوصیت کے ساتھ مسجد کے اندر اگر اپنی بات کرنی ہو تو اس کو اور بھی آہستہ آواز میں اور مناسب طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے. اونچی آواز سے بات کرنا یہ جائز بھی نہیں، مناسب بھی نہیں. اور اسی کو فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز اللہ کو گدھے کی آواز لگتی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. تو بہت زیادہ چیخنے کی آواز جو ہے یہ ناپسندیدہ آواز ہے. اور مسجد میں خصوصی طور پر اپنی آواز کو بہت آہستہ رکھنا چاہیے. بیان کی بات تو اور ہے، لیکن اگر بیان نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں محض نزاع یا اپنی بات دلیل سے ثابت کرنے کے لیے اونچی آواز سے بعض اوقات جو ہے وہ ہم اپنی آوازوں کو اونچا کر لیتے ہیں. تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور آوازوں کو پست رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پانچ چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں اللہ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی علم نہیں ہے. اور ان کا یہاں پر ذکر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اسی طرح وینزل الغیث، بادل چاہے کتنے ہی جو ہے وہ گھنے ہوں لیکن ضروری نہیں کہ بارش آ جائے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بارش کب برسے گی. بعض اوقات بالکل بادل کا نام و نشان نہیں ہوتا اور فوری طور پر بادل آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں. اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی حقیقت بھی کسی کو معلوم نہیں. تو آدمی یہاں یہ نہ جائے کہ صاحب آج کل الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ 100% درستی ہو، وہ اس میں بہت سی رپورٹیں غلط آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ محض اس حد تک نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی، یہ بھی تو ہے کہ یہ زندہ بھی رہے گا کہ مر جائے گا، یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. یہ سارے چیزوں کا علم تو سب کو نہیں ہوتا، اس لیے اس کی حقیقت اور یہ کہ ابھی فی الحال ہے پیٹ میں لیکن یہ پیدا بھی ہو سکے گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ ہی میں مر جائے، زندگی بھی اس کو ہوگی کہ نہیں، اس کی پوری حقیقت کا علم چونکہ کسی کو نہیں ہے اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بغیر کسی آلات کے اور بغیر کسی اسباب کے اگر کوئی شخص بتا سکتا ہو تو پھر تو کہیں گے کہ بھئی یہ غیب کا علم ہے، لیکن اگر کسی نے بتا دیا یا کسی آلات کے ذریعے سے پتہ چل گیا تو پھر وہ غیب میں داخل نہیں. جیسے بہت سے آلات کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی طوفان آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ آلات استعمال نہ کریں تو اس کے بغیر جو ہے پتہ نہیں چل سکتا. یا یہ کہ بارش ہونے کا امکان کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یقینی طور پر ہوگی، اس لیے اگر آلات کے ذریعے سے کچھ پتہ چل بھی جائے تو وہ اس کے منافی نہیں. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ اپنی جگہ پر پکا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو علم ہے کہ کل کیا ہوگا. اور اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس زمین میں جا کر دفن ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور خبر رکھنے والے بھی ہیں. اور آگے جو ہے وہ سورہ احزاب ہے. جی تو میرا چاہتا تھا کہ اس کا بیان مکمل طور پر ہو، لیکن چونکہ وہ بہت طویل بات ہے لیکن اس میں ہمارے فائدے کی بہت سی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اللہ نے چاہا تو کسی وقت اس کو بیان کریں گے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں ہمارے لیے کہ کتنی سخت مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور تمہارے جو ہے وہ حلق جو ہے وہ خشک ہو گئے اور ایسا لگتا تھا کہ اس میں کانٹے اور خنجر جو ہے وہ لگ گئے. تو اس کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی آزمائش کی گئی. وزلزلوا زلزالا شدیدا, مسلمانوں کو سخت ترین جو ہے وہ جھنجھوڑ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے, سخت ترین آزمائش سے دوچار ہو گئے. اور کفار جو ہے جس طریقے سے آج جو ہے اتحاد بنا کر جو ہے وہ آئے تھے, اسی طرح اس زمانے میں متحد ہو کر جو ہے وہ آئے تھے, متحدہ محاذ بنایا تھا باقاعدہ. اور جتنے بھی کافر تھے یعنی یہودی, نصرانی, کفار, مشرکین اور جتنے بھی قبیلے تھے, قبیلہ غطفان, بنو نذیر اور یہ سارے کے سارے قبیلے جمع ہو گئے تھے, جتھے بنا کر اور مسلمانوں پر جو ہے وہ لشکر کشی کی تھی انہوں نے. اور مدینہ منورہ پر سمجھ لیجیے سب سے بڑا حملہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد, اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جو ہے وہ خندقیں آپ نے کھودی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک صحابی نے, فرمایا کہ آپ کے جلد نظر نہیں آتی تھی, مٹی میں آپ ایسے اٹے ہوئے تھے, یعنی جس طرح اور صحابہ کرام جو ہے یہ خدمت انجام دے رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے اور مٹی کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے میں لگے ہوئے تھے. آپ سوچئے کہ کتنی سخت مصیبت اور پریشانی کا معاملہ تھا. اور چھ دن کے اندر تقریباً 3.5 میل جو ہے وہ خندق کھود لی صحابہ کرام نے, معمولی بات نہیں ہے, صرف 6 دن کے اندر. اور 10-10 آدمیوں پر جو ہے اس خندق کو تقسیم کیا گیا تھا, جو 5 گز یا میٹر نیچی گہری, اور اسی طریقے سے یعنی 10-10 آدمیوں کو 5-5 میٹر کی لمبائی اور اسی طرح گہرائی اور چوڑائی اس طریقے سے دی گئی تھی. تو یہ جو ہے واقعہ ہے, انشاءاللہ اس کو پھر کسی وقت بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح مبین عطا فرمائی تھی اور مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کو ذکر کیا ہے. آج کسی حالت ہے بالکل جیسی آج کل کی حالت ہے. میں آپ کو پھر یہ تسلی بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات نرالے ہیں, وہ بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیتا ہے, لیکن کسی طور پر اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کفار پوری دنیا کے چاہے کچھ بھی کر لیں, مسلمانوں کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے. اور یہ اللہ رب العزت کا فائدہ بھی ہے کہ کچھ آزمائش کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرماتے ہیں. ہم تو خیر ہیں ہی کیا چیز, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آزمائے گئے اور ان کے موجود ہوتے ہوئے فتح فوری طور پر نہیں آ گئی, بلکہ اس میں بھی وقت لگا. چنانچہ اس موقع پر بھی ایک مہینے تک میدان جہاد میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی خندقیں کھود لی گئیں, دوسری طرف جو ہے وہ پڑاؤ کر دیا کفار نے اور مسلمان جو ہیں وہ اندر. اور یہ ایسی جو ہے وہ جنگ تھی کہ امہات المومنین میں سے بات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ساری ساری رات جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے. ذرا سا پھٹکا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر کے لیے بھی آنکھ لگی اور پھر فوراً اٹھ کے باہر جاتے تھے, تشریف لے جاتے تھے کہ کیا معاملہ پیش آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا آرام, رات کا چین اور سکون, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا تھا. اور یہاں تک کہ باہر تو یہ معاملہ تھا کہ پورے کافر چاروں طرف سے آ گئے تھے, اور اندر کا معاملہ یہ تھا کہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ, اس نے جو ہے وہ غداری کی, اور آپ کا وہ حلیف تھا, آپ سے اس نے باقاعدہ جو ہے معاہدہ کیا ہوا تھا, لیکن اس نے بغاوت کر دی اندر. تو باہر کے دشمن کے لیے تو خندق تھی, لیکن اندر کے دشمن سے بچاؤ کے لیے کیا کریں, انہوں نے جو ہے غداری کر لی. تو یہ ساری صورتحال تھی, اور مسلمانوں پر انتہائی سخت عالم, یعنی مسلمانوں کی تعداد بالکل 2500-3000 کے قریب صرف, اور اس کے مقابلے میں کفار 15-20 ہزار کی تعداد یا اس سے کم و بیش. تو ایسی حالت جو ہے پیش آئی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ نے بد دعا فرمائی ان کے لیے 3 دن تک, اور پھر 30 دن جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی دعا قبول فرمائی اور آثار ظاہر ہوئے فتح کے, اور جو ہے جبریل امین تشریف لائے خوشخبری فتح کی لے کر, اور آپ نے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی. اور یہ جنگ جو ہے وہ آخری جنگ ثابت ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں نے حملے کیے مدینہ منورہ پر, پھر کسی کو حملے کی جرات نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, میرا دل یہ کہتا ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے جو علماء ہیں ان کے دل یہ کہتے ہیں, اللہ نے چاہا تو یہ کفار کی آخری الغار ہے, جو کافروں نے, کفار نے, اور خاص طور پر کافروں کے جو سب سے بڑے دہشت گرد ہے پورا عالمی امریکہ, اس نے جو یہ الغار کی ہے مسلمانوں کے خلاف. اور جیسا کہ آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں بار بار کہ اصل میں یہ ان کے اپنے مفادات کی جنگ ہے, اور چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائیں. اب صورت ایک ایسی بننے لگی تھی کہ کہیں جو ہے وہ ایک, ہم مثال کے طور پہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک اسلامی حکومت کہیں موجود ہے, اس کی ایک صورت بننے لگی تھی, اور کچھ نہ کچھ جو ہے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے تھے. لیکن جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہے اپنے دین پر قائم و دائم رہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی جو ہے وہ جو ہے کامیابی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اس وقت جو حال ہے, جن کے ہاتھوں میں قوت ہے, جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, مسلمان حکمران جو اپنی بہت سی طاقتیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ افسوس کے ان کے تابع فرمان محض بن کر رہ گئے ہیں, تو سوائے اس کے کہ اللہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حزن ہمارا شکوہ صرف اپنے رب سے ہی ہے کہ اللہ تو ہی جو ہے سارے معاملات دیکھ رہا ہے, اپنا فضل فرما. اس کے سوا ہم کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے نہ کسی سے جو ہے التجا کر سکتے. اس سلسلے میں آج اتفاق سے ذکر بھی نکل آیا, آج جو ہے وہ انو پارک میں اس سلسلے میں جلسہ بھی ہے, چونکہ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مارکہ کفر اسلام جو ہے برپا ہوا تھا جنگ بدر کے نام سے, تو وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا. تو اس سے جو ہے عنوان کی مناسبت سے آج جو ہے وہاں پر اس سلسلے کا ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے, جس میں جو ہے بہت سے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں. جو حضرات وہاں جانا چاہیں تو بہرحال یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی زبانی عملی مدد ہے. ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طور پر ان کی ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے بھی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں ان کی. اور انشاءاللہ اب ان کے ساتھ ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس سلسلے میں, کیونکہ قروب اصل دے کے جاتے ہیں کس کے ساتھ ہیں. اگر ہم ان کی جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں ان میں سے ایک مدد یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق. الحمدللہ.